الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من جانت به الأسر. پچھلے جمعۃ المبارک میں انہی دو آیات کریمہ پر گفتگو عرض کی تھی، اور اس تلاوت میں پہلا حصہ جو آیہ کریمہ کا اس پر بات ہو سکی تھی، اور دوسری آیہ کریمہ جو ہے اس پر گزارشات جو پیش کرنا چاہ رہا تھا وقت کی قلت پر وہ بات نہ ہو سکی. تو اس تسلسل میں دوسری آیہ کریمہ کی تفسیر عرض کرنے کے ساتھ پہلے حصے کا وہ تسلسل چند گزارشات پیش کر دوں، تاکہ اگلا حصہ جو متصل دوسری آیہ کریمہ کا ہے اس بات کو اور سہل انداز سے عرض کر سکوں. اللہ رب العالمین نے تمام بنی نوع انسان کو یہاں مخاطب فرمایا کہ اللہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. اور حاشیہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ تم گرفت سے بچ سکو. قابل احترام احباب گرامی، تخلیق انسانی کو ماض اتفاق نہیں ہے، بلکہ کل خلق جو ہے وہ ماض اتفاق نہیں ہے. یہ ایک اللہ رب العالمین کا نظام ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا پیدا کرنا، اللہ نے اسے تخلیق فرمایا. تمام تخلیق میں اشرف الخلق اس بنی آدم کو پیدا فرمایا، پھر اسے وہ استعداد بخشی جو اسے عمومی جاندار سے ہٹ کر قرب الہی کی طرف استعداد کے پہلو ہیں وہ اسے عطا فرمائے، انبیاء رسول مبعوث فرمائے، وہ ذرائع عطا فرمائے، کلام ذاتی اپنا کلام عطا فرمایا، ان حصوں سے شناسائی کے انتہائی اعلیٰ اسباب پیدا فرمائے کہ جسے آپ شرائط ایمان کہیں، عبادات کے پہلو کہیں، معاملات کے حصے کہیں، ایک ایک اس حصے سے شناسائی عطا فرمائی کہ جس کے تحت اس بشر نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اور اس بسر کرتی زندگی کا محور جو ہے وہ اللہ کی رضا ٹھہرے. اور یہاں جب مخاطب فرمایا تو یہاں بندے مومن کو نہیں مخاطب فرمایا، تمام اولاد آدم کو مخاطب فرمایا، چونکہ مکلف تو تمام بنی نوع انسان ہے. جنوں انس دو مخلوقات میں سے دو مخلوق ایسی ہیں جو مکلف ہیں، پھر ان دو میں اشرف الخلق جسے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا وہ بنی نوع انسان ہے جسے اپنی نیابت عطا فرمائی. اور یہاں جب اللہ کریم نے یہ دعوت حق ارشاد فرمائی کہ اپنے اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تو اس کے ساتھ جو ارشاد فرمائی ربک، اپنے رب کی، اب جب بات اس حیثیت سے اور اس پہلو پر آئے گی تو نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ شان ربوبیت ہے کہ اس حیات کا تسلسل، اس حیات کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ضرورت، ایک ایک احساس ضرورت، اسے رحمت باری تعالیٰ درکار ہے. ایک لحظے کو رحمت باری تعالیٰ کا انقطاع آئے تو چیزیں رکتی نہیں، واپس عدم ہو جائیں، وجود باقی نہ رہے. تو اللہ کریم نے یہ احسان فرمایا کہ اس نے شان ربوبیت میں ہر اس حصے کو بھی تسلسل عطا فرمایا جو اس کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو اس کے مقابل کھڑے ہیں، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے انکار کیا، جو مقابلہ ہر ایک کو اس کی شان ربوبیت ہے، صفت رحمانیت ہے جو اس دار دنیا میں، اس دار العمل میں ہر ایک کو عطا ہے، اور جب تک کوئی ہے اسے عطا رہے گی، چونکہ تبھی تو امتحان ہے کہ استعداد بھی موجود ہے، تعلیم بھی موجود ہے، اور وہ حصے جو عالم خلق ہیں بام مہیا ہیں ہر ایک، اس سارے میں امتحان ہی تو یہی ہے کہ یہ جو حصہ ہمارے اختیار کرنے کا ہے، یہ جو پہلو ہماری نیت کرنے کے ہیں کہ ہم کس راہ کا انتخاب کرتے ہیں، کیا ہمیں وہ حصے ہم اختیار کرتے ہیں جس سے اللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور اگر بدبختی اٹھ جائے، بندہ اپنی ذات اور نفس کی طرف آ جائے، تو پھر جو قرآن کریم میں وہ پہلو ملتے ہیں جو شیطان مردود جو عرض کر رہا تھا کہ اس مخلوق کو میں بہکاؤں گا، اس مخلوق کو بار الہ میں تیری عبادت سے دور کروں گا، تو پھر وہ ان صفوں میں جانا شروع ہو جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب بندہ دور ہو رہا ہوتا ہے تب بھی وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میری اپنی بڑی استعداد ہے کہ میں دار دنیا کے اپنے اتنے معاملات کو سمجھ رہا ہوں، اتنے معاملات کو سیکھ رہا ہوں، اتنی بڑی بڑی جگہوں پر میرے جو تعلقات ہیں وہ استوار ہو رہے ہیں. اور اسی پہلو کو جب دینی حصوں کی طرف آتا ہے انسان، تو اسے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وگرنا یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ سجدے کرتے کرتے اس پہلو میں نہ آ جائے کہ جیسے میں سجدہ ریز ہوں یا جیسے میری تسبیحات ہیں ایسی کسی کی اور تسبیحات ہیں نہیں، جتنا کچھ میں عبادات کر رہا ہوں اب اس کا حصہ تو اللہ جل شانہ کی طرف ہو گیا، اب اس کی بخشش کا جو یا اس کی رحمت کا جو سبب ہے اس میں میری عبادات اور میرے اخلاص کا بھی دخل ہو. تو جب اس طرف آیا، اس پہلو کی طرف، پھر ٹھوکر کھا جاتا ہے. اور اگر گیا ہی دنیا کی طرف، تو پھر دنیا کو جو استوار کرتا چلا جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری استعداد ہے، حالانکہ وہ نیت جو اس نے اختیار کی، وہ جگہ، وہ نقطہ جو اس نے اپنے راہ کی متعین کا جہاں سے کیا اور قدم اٹھایا، پھر وہ دونوں پہلو جس طرف چلا اس طرح کے حصے اسے ملتے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح کی زندگی میں اس کی زندگی بسر ہوتی چلی جاتی ہے. تو حق یہ ہے کہ اس ساری استعداد اور اس ساری عطا کے بعد بندہ اس عظمت کو پائے کہ جو مقصد تخلیق ہے، جو خالق کی رضا ہے، جو خالق اور مخلوق کا تعلق ہے کہ بندہ زندگی بھر اسی میں بسر کرے. اس آیہ کریمہ کے حصے پر تفصیلاً عرض کی تھی، تو اگلا جو حصہ ہے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ چیز ضرور عرض کروں گا کہ دار دنیا کے جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، اور یہ روزمرہ کے معاملات میں ہمارے سامنے آتے ہیں، بام گفتگو میں بھی آتے ہیں، یا ایسی جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں بے شمار لوگ اپنی ذاتی جو معاملات ہیں ان پر رہنمائی کے لیے بھی بات کرتے ہیں، مشاورت بھی کرتے ہیں، دعا کے لیے بھی عرض کرتے ہیں، ساری محفل میں ایک بات رہتی ہے، اور ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کی شان ہے، جسے عطا فرمانا ہے اس نے عطا فرمانا ہے، ہم سارے مل کر اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، استدعا بھی کرتے ہیں، جو دار دنیا کے حصوں کی سمجھ ہے اس کے مطابق ایک وہ نکات جو دنیاوی امور کی بہتری کے اختیار کرنے کے ہیں ان پر بھی بات ہوتی رہتی ہے. لیکن ایک بات ہما وقت ذہن نشین رہنی چاہیے، یہ جو صبح و شام ہے، یہ جو صحت اور بیماری ہے، یہ جو ضرورت، احساس ضرورت، تکمیل ضرورت، یہ جو ذرائع، یا اگر اسے ایک فقرے میں سمو دیا جائے کہ یہ جو عوارضات دنیا ہیں، یہ ساری ہیں اور یہی زندگی ہے. جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر صحت مند ہے تو کیا وہ اللہ کا شکر گزار ہے؟ اگر وہ بیمار ہے تو شفا کی تدبیر کے ساتھ توقع اللہ رب العالمین سے رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا؟ اس کے حصے جو عطا کے ہیں اس پر صبر اور شکر کے پہلوؤں کو ہر حصے میں دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور جب دنیا کی حیثیتوں کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں دولت کا ہونا، جاہ و جلال کا ہونا، حیثیت کا ہونا عمومی گفتگو میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس پر بڑا راضی ہے. اور اگر اس پہلو کو اللہ کی رضا کی نشانی سمجھا جائے تو پھر اس کا جواب وہاں کیا بنے گا کہ جو ہیں ہی کافر، جو ہیں ہی مشرک. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے ان کے پاس لاکھوں کی فوجیں تھیں، سلطنتیں تھیں، جنت بنائی گئی، وہ اربا خربا خرچ کیے گئے، ہیرے جواہرات جڑے گئے، نہریں دودھ کی اور شہد کی بہائی گئیں. تو یہ کیا تاریخ میں نہیں ملتا؟ خود کلام ذات باری تعالیٰ میں کتنے پہلو ہیں جو تاریخ کے اوراق جو پلٹے گئے ہیں، خود کلام ذاتی میں کتنی رہنمائی ملتی ہے. تو اللہ کی جو رضا ہے یا جس پر اللہ راضی ہے اس کی نشانی یہ دنیا کے معاملات کی بہتری نہیں ہے. اللہ جل شانہ کی جو رضا کی نشانی ہے وہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما ینتق ہوا ان ہوا الا وحی یوحا. کوئی پہلو ایسا ہے نہیں جو عند اللہ نہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں آپ نے ارشاد فرمائی جو اللہ جل شانہ کی طرف سے نہ ہو. وہ جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پر جو چلنا ہے وہ مقصد حیات بھی ہے، وہی کامیابی بھی ہے، اور وہی وہ راہ ہے کہ جس پر اللہ نے جو مخلوق کو دنیا میں پیدا کیا، دنیاوی حصوں کی بھی جو انصاف ہے یا سکون ہے یا سکھ ہے اس کا بھی انحصار اسی پر ہوگا، چونکہ وہ اعتدال ہے. اب جب عدل سے ہٹا جاتا ہے، کسی طرف بھی جھکاؤ بڑھ جائے تو دوسری طرف سے ترازو اٹھ جاتا ہے، اعتدال نہیں رہتا، چیزیں بہتر نہیں رہتی. اور دنیا کو ہی اگر یہ سمجھ دیا جائے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں جو حصے نصیب ہیں شاید یہ اللہ کی رضا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. کلام ذات باری تعالیٰ میں یہاں تک ارشاد ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا امتحان نہ بن جاتا تو وہ قادر مطلق کافروں کو اور زیادہ عطا فرما. اور اس آیہ کریمہ میں سونے اور ہیرے اور جواہرات تک کی بات آتی ہے، حیثیتوں کی بات آتی ہے، اس لیے کہ یہ بڑا عارضی اور بڑا تھوڑا سا وقت ہے. اگر اسے موازنہ کیا جائے اخروی زندگی کے ساتھ تو یہ زندگی جو آج ہم جو بسر کر رہے ہیں، بھلے یہ 50-60 سال 70 سال ہو، یہ لمحات میں آئے گی. اخروی زندگی کے ساتھ جب اسے موازنہ کیا جائے گا تو یہ لمحات میں زندگی آئے گی. تو اس لمحہ بھر کی زندگی کے عوض میں وہ زندگی ہے جو ہمیشہ رہنا، جو ابد الآباد ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو یہ کون سی دانش مندی ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے، یا یہ کون سی سمجھ کے اعلی حصے ہیں کہ دنیا کا حصول اسے اللہ کی رضا سمجھ لی جائے اور گفتار سے عمل تک، نیت سے اختیار کرنے تک کے پہلوؤں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی کی چھاپ نہ ہو. یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف بات ہو سکتی ہے. اس لیے جب دار دنیا کے معاملات میں زندگی بسر کر رہے ہوں تو اس کو مسافر کی نظر سے جو دیکھنا ہے وہ صحیح ہے. یہ دنیا ایک سفر ہے اور ہم اس میں مسافر ہیں، اور جب ہم اس کو اس پہلو سے دیکھیں گے تو پھر یہ جو عوارضات زندگی کے ساتھ ہمارا یہ جو کیفیات کا زیر و بم ہے اس میں بھی ٹھہرا ہوا آ جائے. اگر دکھ اور تکلیف ہے اور ساری زندگی جو کچھ ہے سمجھ لی جائے کہ یہی ہے، تو پھر اس بندے کو صدمے سے کوئی نہیں نکال سکتا. لیکن اگر بحثیت مسلمان دکھ اور تکلیف میں ہے صحت کے حوالے سے، اور اسے یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندے مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چپ جائے تو اس پر اللہ کی کتنی عطا ہے، پھر یہ جو تکلیف اور دکھ ہے یہ اللہ کے تشکر میں بسر ہو، اس سے آسانی مانگنے میں اپنا وقت صرف کیا جائے، اس کی بہتری کے جو اسباب اس نے عطا فرمائے انہیں اختیار کیا جائے، توکل الی اللہ رکھا جائے، اور مقصود اس زندگی کو رکھا جائے جو ابد الآباد ہے، جو اس کی رضا کی نشانی کی جگہ ہیں، ان جگہوں کو دیکھا جائے، تو کبھی بندہ مومن ڈپریس نہیں ہوگا، کبھی وہ اس طرح غمگین نہیں ہوگا کہ جسے ڈپریشن کا مریض کہتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ سارا کچھ یہی نہیں ہے, یہ تو چند لمحے ہیں. مسافر کو بھوک اور پیاس میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی منزل مقصود کو چھوڑ دوں, چند لمحات کی بات ہے, ایک وقت کا کھانا نہ ملا, چند وقت جو ہیں وہ لمحات پیاس میں گزر جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, گھر پہنچ جائیں گے, وہاں آرام بھی ہوگا, کھانا بھی ہوگا, پانی بھی پئیں گے, تو یہ ساری جو تکلیف ہے اس کی تھکاوٹ جو ہے وہاں جا کر دور ہو جائے گی. جب اس دنیا کو اس پہلو سے دیکھا جائے گا تو یہ اور واضح چیزیں ہوتا چلے جائیں گی کہ یہ جو دنیا کی حیثیتیں ہیں, یہ جو دنیا کے زیر و بم میں ہم لڑتے اور جھگڑتے ہیں, یہ جو صحت اور بیماری کے حالات میں ہمارے اندر ایک گلے اور شکوے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, یہ تو کمزور پہلو ہیں, یہ تو ناقص حصے ہیں, یہ تو ہمارے لیے نقصان کا سبب ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا, اس کا کرم اور اس کا احسان ہے. پھر کس حیثیت میں, کس صحت کے ساتھ, کس رنگ و نسل میں, کس وقت میں پیدا فرمایا, اب ساری کائنات کا ایک مربوط نظام, منظم نظام, ہر ایک کو اس کی جگہ پر مقرر فرمانے والی ذات رب العالمین ہے جو تمام کا خالق. تو جو میرا وقت تھا اسی میں نقص پیدا ہونا تھا. تو اگر اس نقطے کو سمجھیں تو غلطی یا نقص میری سوچ میں ہو سکتی ہے, میری کیفیات میں میں نے اپنے آپ کو ڈھال ایسا لیا کہ وہاں نقص آ رہا ہے, اس طرف جو کچھ ہے وہ بڑا مربوط نظام ہے. تو جہاں اس نے پیدا فرمایا الحمدللہ, جس حیثیت میں پیدا فرمایا الحمدللہ, جس صحت میں پیدا فرمایا الحمدللہ, جس رنگ و نسل, جس وقت میں اور جتنی دیر کو پیدا فرمایا الحمدللہ. ان باتوں کو سمجھنے کی جو شہادت ہے وہ عمل ہے. فرائض نبوت میں جو پہلا فریضہ ہے یتلو علیہم آیاتی, وہ حصہ ہی وہ ہے جو شرائط ایمان ہے. اب جب بندہ مضبوط شرائط ایمان پر قائم ہوتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی عبادات چھوٹے. عبادات کا نہ چھوٹنا معاملات میں انصاف پر بندے کو قائم کرتا. اللہ رب العالمین نے یہ دعوت ہر ایک کو ارشاد فرمائی کہ تمہارا خالق اور مالک وہ ہے, تمہیں اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا, اس کے تشکر میں زندگی بسر کرو, ان ذراؤں کو حاصل کرو اپنے لیے جو اس نے تمہیں وہاں مہیا کیے ہیں حق تک پہنچنے کے لیے. اور یہاں سے ایک نقطہ اس آیہ کریمہ سے ایک عرض کرتا جاؤں, جب اللہ رب العالمین نے تمام بنی نوع انسان کو دعوت دی ہے تو وہ لوگ جنہیں اس نے کرم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا تک پہنچے ہیں, انہیں عامل الصالحات تک پہنچ کر دعوت حق ہر بندے تک پہنچانا بھی ان کے ذمہ آتا ہے. اللہ رب العالمین نے تمام مخلوق کو دعوت حق ارشاد فرمائی سایہ کریمہ, تو جنہوں نے مانا کیا ان کے ذمے نہ آیا کہ وہ دعوت حق جو ان تک پہنچی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی ایک بات جو تم تک پہنچے وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤ, آگے تم پہنچاؤ, بلغوا انی ولو آیا کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح اس نزاکت کو اور کھولتے جائیں تو دین کا جتنا پہلو جس حصے تک جس تک پہنچتا گیا اسے اور مخلوق خدا تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے. سلاسل تصوف تک بات آ جائے, کیفیات باطنی تک بات آ جائے, تو یہاں بھی یہی اصول ہوگا کہ سب سے پہلے خود سیکھا سمجھا اور عمل میں لایا جائے. جب بندہ اختیار کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی خالی گلاس سے کسی پیاسے کی پیاس نہیں بجھ سکتی. کسی گلاس میں کوئی مشروب, کوئی پانی, کوئی ہوگا تو وہ اس پیاسے کی پیاس بجھا سکے گا. پھر دوسرا پہلو کہ سب سے پہلا حکم تو جو مکلف کی بات آئے گی, کسی بھی فرد کی انفرادی حیثیت آ جائے کہ خود جو میں نے دین اسلام کو سیکھا یا اس پر عمل کیا اس کی حیثیت اور کیفیت کیا ہے. جب اس اختیار کرنے تک میں پہنچ جاؤں گا تو پھر میرے ذمہ آئے گا کہ مخلوق خدا تک بھی یہ حق پہنچاؤں. اگلی آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا. اس کارگاہ حیات کو بغور دیکھیں, چونکہ فکر کی جو اور تفکر کی جو کیفیت ہے یہ بھی اللہ رب العالمین نے خاص حصہ دیا ہے اس بشر کو. آپ جس زمین پر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں, اس پر بسنے والی مخلوق کو, اس ذرہ خاک سے لے کر اس پر بسنے والی مخلوق کو دیکھتے چلے جائیں, پھر کتنی مخلوق ہے جو زیر زمین بستی ہے, جن کی زیر زمین جو مخلوق ہے اور ان کے بندوبست بھی اللہ رب العالمین نے زیر زمین کر دیے ہیں. میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھا, یہاں مضافات میں ایک کنویں کی کھدائی ہو رہی تھی, تو غالباً لگ بھگ 70 فٹ کی گہرائی تھی, اور اس کنویں کو کھدائی میں تھوڑی سی کھدائی شروع ہوئی تھی اور پھر جتنا اس کی کھدائی کی گئی ساری بارود سے کی گئی, چونکہ سارا پتھر تھا, تو لگ بھگ 70 فٹ کی گہرائی پر ایک گولا نما جو پتھر ہے وہ نکلا, اور میں حضرت کے ساتھ تھا. میں روبرو اس بات کی شہادت دے سکتا ہوں کہ یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو انہوں نے کنویں سے جب حضرت وہاں تشریف لے گئے تو جو کام کر رہے تھے لوگ ان سے انہوں نے سطح زمین کے بارے میں دریافت کیا کہ اب کیسا سطح زمین چل رہی ہے, چونکہ پانی کے متعلق جو بات ہے وہ کس طرح کے اس میں شہادت ملتی ہے پانی ہے یا نہیں. تو وہ گول پتھر تھا اور اسے ہمارے یہاں دیسی جو زبان ہے ہماری پنجابی اس میں گولے کہتے ہیں, تو انہوں نے وہ گول پتھر نکال کر دیا کہ جی آج کل حضرت یہ پتھر چل رہے ہیں اور جب یہ پتھر آتے ہیں تو عموماً پانی بھی مل آ جاتا ہے. تو ایسے حضرت نے وہ پتھر ہاتھ میں اٹھایا, میں ساتھ کھڑا تھا, حضرت نے اس کو دیکھا, اس پر پانی کے نشانات تھے, زنگ آلود ہو چکا تھا. تو حضرت نے ایسے ہاتھ سے پتھر ایسے نیچے پھینکا, تو جب نیچے پتھر آپ نے سامنے ہی پھینکا تو وہ یک لہذا دو حصے ہو گئے, بال نما پتھر تھا اب جب وہ ٹوٹا تو بالکل برابر دو حصے ہو گئے. جب برابر دو حصے ہو گئے تو اس کے اندر ایک خانہ خاصا بنا ہوا تھا, وہ خانہ بھی دونوں پتھروں میں آ گیا, آدھا ایک طرف ہو گیا آدھا ایک, اور اس کے اندر ایک کیڑا نما جاندار تھا اس کے اندر تھا اور اس کے پر بھی تھے. اب 70 فٹ گہرائی ہے اور پھر اس گہرائی میں پتھر, اور اس پتھر کے پیٹ میں خالق نے مخلوق پیدا کی ہے, اور جو حیات بھی ہے اور جس کو اللہ رب العالمین نے پر بھی عطا فرمایا ہوا, اب اس کا سارا جان اس پتھر کے پیٹ میں ہے. 70 فٹ کی گہرائی پر اس سیل پتھر میں اسے رزق کیسے مل رہا ہے, اسے سانس کیسے مل رہی ہے, وہ کیا کھاتی ہے, وہ کیا پیتی ہے, اللہ رب العالمین بہتر جانتے. تو یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تو جب زیر زمین کی بات آئے گی تو کتنی ایسی مخلوق ہے جو اس زیر زمین اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی. پھر پانی کی بات آ جاتی ہے, خشکی جو دنیا پر ہے سطح پر جو کم ہے اور پانی زیادہ ہے, کتنا پانی ہے اور اس پانی میں کتنی مخلوق ہے, کتنی اقسام کی ہے اور عددی حصوں میں کتنی ہے نہیں معلوم, انگنت ہے. یہیں انہیں فضاؤں میں جہاں ہم بستے ہیں کتنی ایسی وہ مخلوق جو غیر مری ہے, جسے دیکھا نہیں جا سکتا, کتنی ہے اس کا عدد کتنا ہے کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات آپ دیکھیں, اسی زمین سے شروع کر لیں, اسی خاک سے شروع کر لیں, کہ اللہ رب العالمین جسے ہمارے لیے بچھونا ارشاد فرما رہے ہیں کتنی خوبصورت تخلیق فرمائی اسے. ایک انگلی سے کھودنا شروع کرو نا تو یہ کھودتی چلی جاتی ہے, نرم اتنی ہے, سخت اتنی ہے کہ آپ اتنی بڑی بڑی عمارات اس کے اوپر تعمیر کرتے ہیں, بڑے بڑے او مینار تعمیر کرتے ہیں, کتنی کتنی بڑی جو ہیں تعمیرات ہم اس اوپر قائم کرتے ہیں, سینکڑوں منازل بن گئی ہیں دنیا میں, کیسی عمارتیں اسے اٹھائے کھڑی ہے. اسی کے پیٹ میں پانی ہے اور اسی میں وہ اجناس پیدا ہو رہی ہیں جس جو ہمارے لیے ایک نوالہ بن رہی ہیں, ہماری زندگی کا تسلسل بن رہی ہے. اس کے بنانے میں اگر اسی خاک کو آپ تصور کر لیں کہ یہ ساری خاک سونے کی ہوتی تو کیا یہاں زندگی کا تسلسل ہو سکتا تھا؟ ممکن تھی حیات؟ ہیرے جواہرات ہوتے انہیں پتھروں اور درختوں کی جگہ، تو اس کی قیمت کی تو بات بعد میں تھی، ہم ہوتے جنہوں نے قیمت کا تعین دیکھنا تھا تو بات ہوتی. ایک دن کا جو سورج چڑھتا وہی اس کو اتنا تپا دیتا اس سونے کی زمین کو کہ جو کچھ اس کے اوپر ہوتا وہ تو بھن جاتا. تو یہ خاک جو ہمارے وجود کا حصہ، جس مٹی سے، جس تین سے اس نے ہمیں پیدا فرمایا، اس سے اس زمین کی جو پیدائش کی ایک نمونہ ہے. ایسا نمونہ ہے کہ اس میں کچھ نظر نہیں آتا، کھولو تو مٹی ہے، کھوتے جاؤ تو مٹی ہے. موسموں کے ساتھ اس کے اندر دیکھو کیا کیا چیزیں پھوٹتی ہیں. ہمارے اپنے کھانے سے لے کر چارے تک، ہمارے جانوروں تک جو چیزیں اس میں ملتی ہیں کہ انہیں غذا کا سبب ہے، اور آج کی بات نہیں ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک تو ہم کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ تسلسل تو نشانی ہے. اگر یہ تسلسل نہ ہوتا تو ہم ہوتے جانے وقت روزے معاشر تک کتنا ہے، تب تک اس کی جو ہے یہی چیزیں، یہی راشن، یہ ہر ایک کا حصہ جو ہے ہر ایک کو بہم پہنچائی چلی جا رہی. اور حیرانگی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کا حصہ ہے. اسی زمین پر جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، ہمارے آبا و اجداد یہاں رہے، ہمارے بڑے یہاں رہے، یہاں ان کے جو چراگاہیں تھیں یہی زمینیں تھیں. جن لوگوں کی قسمت میں زیر زمین خزانے تھے وہ تو یہاں کے باسی نے، اس کی مثال بھی ہمارے اس خطے میں موجود ہے. یہ جو منرلز کے ایریے ہیں اور باہر سے آ کر لوگوں نے یہاں یہ جو مائننگ کی ہے، ان کے اجداد تو یہاں نہیں رہتے، لیکن جو حصہ ان کا یہاں مقرر تھا وہ انہیں وہاں آج مل رہا ہے. اسی زمین پر ہمارے بڑے جو ہیں وہ چراگاہیں بنا کر رہے، اور ہمارے جانور جو ہیں یہاں سے اپنی ان کی افزائش ہوتی رہی. تو جس کا جو حصہ ہے اسے بھی یہ سنبھال کے زمین بیٹھی ہے. اور کتنی مخلوق ہے جسے ہر موسم میں خوراک مہیا کرنے کا سبب بنتی چلی جا رہی ہے. تو یہ بچھونا اللہ رب العالمین نے ایسا پیدا فرمایا ہے جو ہمیں زندگی کے تسلسل میں بہت بڑا سبب کی حیثیت رکھتا ہے، کہ اس مسبب الاسباب نے ہماری زندگی کے تسلسل کے لیے اور اور ذات دنیا کی تکمیل کے لیے بہت بڑا سبب پیدا فرما دیا ہے. پھر ایک اور بات جو ضروری ہے سمجھنا وہ یہ ہے کہ اس تمام تخلیق میں آپ غور فرمائیں، محور کون ہے؟ آپ جانداروں کو لے لیں، جانوروں کو لے لیں، چوپاؤں کو لے لیں. چوپاؤ کتنی قسم کے چوپائے ہیں، پھر انہیں اسی زمین سے رزق مل رہا ہے اور ان کی پرورش ہو رہی ہے. اس سے آخر کار جو فائدہ مل رہا ہے، جو آخر کار نفع مل رہا ہے، اسے ڈھونڈو وہ کون ہے. وہ پھر یہ بشر ہے. وہ خشکی اور تری کی بات ہوتی ہے، اس جو تری کے یہ جو سمندر اور پانی ہیں ان تمام میں جو نظام حیات کا تسلسل ہے، اور اس سارے پر سے جو حصول ہو رہا ہے، اور وہاں سے جو بخارات اٹھتے ہیں اور بارش کا سبب بنتے ہیں، اس سارے تسلسل کو دیکھتے آؤ، آخر کار آپ ایک نقطے پر آ کر رکیں گے جو تمام اس پروسیس سے آ کر سب سے آخر میں جسے فائدہ مل رہا ہے اسے دیکھو وہ کون ہے. وہ پھر یہی بشر ہے. تو اس خلق کا جو محور ہے ساری تخلیق میں اگر آپ غور فرمائیں تو یہ بشر ہے. زیر آپ کتنی مخلوق ہے جس سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں. یہ چرند اور پرند جو ہیں انہیں آپ دیکھیں کہ کتنی مخلوق ہے، اور کس طرح اللہ رب العالمین نے نظام انہیں ان کے تسلسل کے بنائے ہیں، کس طرح ان کی پرورش ہو رہی ہے، کس طرح انہیں خوراک مل رہی ہے. ایک نظام ہے جو چلا جا رہا ہے، اور ان سے استفادہ کسے نصیب ہو رہا ہے؟ اس بشر کو، جس کی اکائی آپ بھی ہیں اور جس کی اکائی میں بھی ہوں. اور اگر غور فرمائیں تو یہی زمین اور اسی زمین کو دیکھنے کی جو مثال ہے وہ کافی ہے کہ اظہار تشکر میں بندہ سر بسجود ہو جائے اور سبحانہ ربی العالی کے علاوہ اور کوئی کیفیت وارد نہ ہو سکے. والسما بنا, اور آسمان کو چھت بنا. کیا خوبصورت چھت ہے, کوئی سہارا نہیں ہے اور اس چھت میں کوئی کمزوری نہیں ہے, اور اس طرف آسمان کی طرف جو ستارے اور سیارے ہیں ہماری دسترس سے اتنے دور ہیں کہ ہمارے پاس پیمانے کی سمجھ نہیں آتی. اب جب ان سیاروں کی پیمائش کی اور دوری کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نوری سال. اب نوری سال کیا ہے کہ اتنے سال روشنی سفر کرے تو کہاں پہنچے گی, اس پیمانے کے تحت نوری سال کا تعین ہوتا ہے. اب آپ غور کریں کہ جب ہم لائٹ آن کرتے ہیں, کمرے کی لائٹ آن کرتے ہیں, تو ابھی ہمارا ہاتھ بٹن سے واپس نہیں آتا تو اندھیرے کمرے میں روشنی ہو چکی ہوتی, آنکھ چپک کر اب جھپک نہیں چکے ہوتے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں کہ اندھیرے میں ایک دم اتنی تیز روشنی آ جاتی ہے کہ جب ہم نے لائٹ آن کی. اب اس سورج کو دیکھیں کہ کتنا دور ہے. آج کی سائنس بھی اس کی حدت کی جو بات کرتی ہے کہ اس کا قریب ہونا زندگی کو منقطع کرنے کا کافی ہے. اب اس سے یہاں جو روشنی آتی ہے وہ کتنے منٹ میں, وہ آج کل وہ بتاتے ہیں کتنے منٹ میں سورج سے یہاں روشنی پہنچتی. اس پیمائش سے آپ حساب کریں کہ ایک سال میں روشنی سفر کرتی رہے تو کہاں پہنچے گی, اسے نوری سال کہتے ہیں. تو ان سیاروں اور ستاروں کی جو ہم سمجھ سکے ہیں نوری سال کے فاصلوں کو, ان کا محور دیکھو کون ہے. چاند جب چاندنی جوبن پر آتی ہے تو جو تغیر اور تبدل سمندر میں پیدا ہوتا ہے, پانی میں پیدا ہوتا ہے, اس سے جو بخارات اٹھتے ہیں, اس میں جو زیر آب مخلوق ہے اس پانی کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ جی سمندر بفر گیا, جی بڑی لہریں آ گئیں. ایسا نظام ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس بفرے ہوئے سمندر کا جب پانی ہلتا ہے تو نیچے والا پانی اوپر آتا ہے, اوپر وہ پانی جس میں تازہ آکسیجن, جس میں آکسیجن ہے, تازہ فضا جسے ملی, وہ نیچے چلا جاتا ہے اور اس میں بھی اس مخلوق کی حیات کا تسلسل ہے. اور جب چاند جو ہے اپنی اس چاندنی پر, اس جوبن پر آتا ہے تو جو تغیر تبدل سمندروں میں پیدا ہوتا ہے وہ بخارات اٹھتے ہیں, اس کے اندر جو مخلوق ہے اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. کس لیے وہ بخارات اٹھتے ہیں؟ آسمانوں پر پہنچتے ہیں, بارش کا سبب بنتے ہیں, بارش سے اسی زمین میں ہریالی پیدا ہوتی ہے. اس سارے تسلسل میں دیکھیں نا جی کہ آخر میں آ کر فائدہ کسے حاصل ہوتا ہے. اس ہریالی سے خوراک حاصل کرنے والے جو جانور ہیں انہی پر سواری کے اسباب کسے مہیا فرمائے, انہی جانوروں کے گوشت کی خوراک کسے مل رہی ہے, کسے کس کے وجود کو آخر میں آ کر وہ کچھ طاقت دے رہا ہے, انہی سمندروں کے سینوں پر جو کشتیاں ہیں, جو جہاز ہیں, جو جہاز رانیاں ہو رہی ہیں, یہ پانی کسے اٹھائے پھر رہے ہیں. اور آج کے جو یہ ترقی ہے سائنس کی, اسی میں دیکھ لیں, یہ جو فضائیں اس لوہے کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہیں اور جن ہواؤں کا سبب ہے کہ جو آج ہماری یہ جو سواریاں ہیں یہ وہ مہینوں کی مسافتیں جو ہیں وہ منٹوں اور گھنٹوں میں جو ہیں وہ سونپ گئی ہیں, یہ سارا تسلسل آخر کسے مل رہا ہے؟ یہی بشر ہے. جو میں نے عرض کیا کہ وہ اکائی جس کا حصہ, اس کی اکائی ایک میں بھی ہوں, اس کا ایک اکائی آپ ہیں, ہم سب وہ ہیں جسے اللہ رب العالمین نے یہ ساری تخلیق عطا فرمائی. اور یہی سورج, اس کو دیکھیں کہ یہ ہماری حیات میں اسی زمین پر کس کس تبدیلی کا سبب بن رہا ہے, کیسے ہماری خوراک کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین میں استطاعت رکھی, پھر کیسے آسمان سے بارش برستی ہے, اور پھر کیسے اس دھوپ سے اس کو سینچا جاتا ہے اور ایک فصل اگتی ہے اور ہماری خوراک کا سبب بنتی چلی جاتی, کیسی چاندنی سے ہمارے کھانے کی چیزوں میں مٹھاس پیدا ہوتی چلی جاتی. تو ہو نہیں سکتا کہ ایک لمحے کو بندہ اس نظام حیات کی طرف ایسے دیکھے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ بے مقصد نہیں. تو یہ تو اس کا احسان ہے, اس ساری مخلوق میں ایک مخلوق ایسی پیدا کر دیتا جو بشر بھی ہوتی اور ہمیشہ سربسجود رہتی تو اس کی اپنی مرضی. اس نے چاہا کہ کوئی ایسا ہو جسے میری محبت میں تڑپ ہو، اس کے پاس نیت کا اختیار ہو، اسے پسند بھی دوں، اسے ضروریات بھی دوں، اسے معاملات دنیا کے مسائل بھی اس کے ساتھ ہوں، ہر بات چھوڑتا جائے، نہیں میں وہ اختیار کروں گا جو میرے اللہ کو پسند ہے، مجھے اس کی ذات سے وہ محبت ہے جو میری خواہشات اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جو حکم ہے میرے اللہ کا میں اس پر ذات کو بھی قربان کرتا چلا جاؤں۔ تو جب وہ باتیں اور وہ پہلو نصیب ہوتے ہیں تو بندہ بندگی کے حصوں کو پاتا ہے، اور پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہم اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو دیکھ کر گلے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، یہ تو کتنا بڑا ظلم ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ کتنا کچھ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، ہم تو ساری زندگی جو ہے وہ شکر میں بسر کر دیں تو بھی کم ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ جو کچھ عطا ہے اس کے تشکر سے باہر آئے۔ ایک آنکھ کو دیکھ لیں، اسی آنکھ کی نعمت کو کسی نابینا سے پوچھے کہ یہ بینائی کسے کہتے ہیں۔ جو سن نہیں سکتا اس سے سماعت کی جو اہمیت ہے وہ پوچھے، جو بول نہیں سکتا اسے قوت گوائی کی اہمیت پوچھے۔ طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی تکالیف ہیں، ہم خود بھی کئی تکالیف سے گزرتے ہیں، اس لمحے کو یاد کیجئے جو وہ تکلیف کا ہے، کیفیت کیا ہے۔ یہ سارا کچھ وجود بھی ہو اور یہ حیات بھی ہو، یہ زمین و آسمان بھی ہو اور حس نہ ہو، سمجھ نہ ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم پاگل کہتے ہیں۔ وہ سردی میں اسے نہیں معلوم کہ جسم ڈھانپنا کیسے ہے، کھانے میں اسے تمیز نہیں کہ کھانے میں بہتر کیا ہے، بلانے میں اسے سمجھ نہیں کہ میں نے بات کیا کرنی، ساری اپنی جو نوک پلک ہے اسے نہیں معلوم کہ بال بڑھ رہے ہیں یا نہیں، ہاتھ منہ صاف ہیں یا نہیں، جسم ڈھانپا ہے یا نہیں، کچھ پہنا ہے یا نہیں پہنا۔ اس سارے کے ہوتے ہوئے یہ جو احساس کا ہے ہونا، یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ یہ سمجھ بھی ہو، یہ احساس بھی ہو، یہ فکر بھی ہو، یہ ذہن بھی ہو۔ فقط ضروریات نہیں، احساس ضرورت کا ہونا کتنی بڑی جو اللہ کی عطا ہے۔ تو جس پہلو اور جس پہرائے پر بھی ہم چلتے چلے جائیں، ہمارا شمار ختم ہو سکتا ہے، اس کی عطائیں ختم نہیں ہوتی۔ چونکہ صرف جب عالمین کی بات آتی ہے تو علماء اس پر بحث فرماتے ہیں کہ 18,000 کے لگ بھگ عالم، جس میں ایک عالم انسان کا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کے شمار سے غرض نہیں، اس اقرار سے غرض ہونی چاہیے کہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ کی ذات ہے جو رب العالمین، اس کا احسان، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، اس کا احسان کہ کلام ذاتی سے نوازا، کا کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہم میں عطا فرمائی، اس کا بہت بڑا احسان۔ تو پھر کیا یہ سمجھداری کی بات ہوگی کہ اس زندگی کو اسی دنیا کی نظر کر دیا جائے جس دنیا میں رہ کر اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے؟ اور ایک بات حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اور اکثر آپ کی گفتگو میں یہ بات رہتی تھی، کہ دنیا کو ترک کرنا مقصد نہیں ہے، دنیا کو ایسے گزارو جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، دنیا بھی میرے اللہ کی ہے۔ اس میں اظہار تشکر کی کیفیت کا یہ پہلو بھی ہے کہ اس میں زندگی بسر کرو، اس کی نعمتوں سے استفادہ حاصل کرو، اس کی خوشیاں اس میں رہ کر خوشیاں حاصل کرو، دوسروں کی خوشیوں کے اسباب کرو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا اوڑھو، لیکن ان حدود میں رہ کر جن کا تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ دنیا بھی تو میرے مالک کی. تو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ معاملات دنیا سے کٹ جائے. اگر معاملات دنیا سے کٹ کر رہنا ہے تو امتحان پھر کیا ہے؟ اگر معاملات دنیا سے کٹ کر رہنا افضل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی ہوتی, آپ نے اختیار فرمایا ہوتا. آپ نے تو زندگی کے ہر پہلو کو اختیار فرمایا, ہر پہلو میں رہنمائی عطا فرمائی. کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس میں تشنگی محسوس ہو, ہاں یہاں اب میں کیا اختیار کروں. تو جو ضروری حصے ہیں ساروں میں رہنمائی موجود ہے. تو کیا اس اظہار تشکر کی کیفیت کی ضرورت ہے؟ اور اگر ہمارے اندر گلے رہیں گے, میں نے تو اتنے سجدے کر لیے ہیں, میں نے تو اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں, میں اتنی روز تسبیحات کرتا ہوں, پھر بھی بیمار میں آئی ہوں, تو پھر نقص کہاں ہے؟ نقص ہماری سمجھ میں ہے. اور ہماری سمجھ میں نقص کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ ہمیں ٹٹولنا ہوگا نہ خانہ دل کو. ہم نے نیت کیا رکھی ہوئی ہے؟ اپنی بڑھائی تو نہیں رکھی ہوئی. اس دائرے دنیا میں عجیب امتحان ہے. جب بندہ اللہ رب العالمین سے دور ہوتا ہے اور حق سے دور ہوتا ہے تو نفس اسے ایسی کیفیت تک پہنچا دیتا ہے, بندہ کہتا ہے جیسا میں ہوں ایسا اور ہے کوئی نہیں. جیسے میری شکل و صورت ہے ایسی کسی کی ہے نہیں, جیسے میری عقل و خرد ہے ایسی کسی کی ہے نہیں, جیسا میں ہوں ایسا کوئی نہیں. اور اللہ رب العالمین کرم فرما دیں, احسان فرما دیں, اور کوئی ذرہ نصیب ہو جائے حق کا, تو بندہ کیا سمجھتا ہے کہ میں ہوں ہی کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ میرا اللہ ہے. ہر شے میں, ہر نعمت میں اللہ رب العالمین کی شان کریمی جو ہے وہ جھلکنا شروع ہو جاتی. تو اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان حصوں کی سمجھ نصیب ہو. اگلے حصے میں ارشاد فرمایا, جو بات میں کرتا آ رہا تھا قرآن کریم میں اگلے حصے میں وہ ارشاد ہے کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. کہ غور تو کرو, یہ جو چھت ہے کیا خوبصورت چھت ہے, کیسے اس پر پانی برستے ہیں. اور اس آیہ کریمہ پر بات کرتے ہوئے, اس پانی کے برستے ہوئے یہ دل میں دعا آتی ہے, اللہ رب العالمین جو ہیں وہ خیر کی بارشیں عطا فرمائے, خشک سالی آگی. ضرور دعا کیا کریں, وہ بے نیاز ہے کس لمحے کس کی دعا سن لے, تو اس کی اپنی شان کریمی ہے. تو جب اس چھت کی بات آتی ہے اور اس چھت سے پانی کے برسنے کی بات آتی ہے, اور فرمایا کہ تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے, کہ اللہ رب العالمین نے کتنی تخلیق اور کتنے اس کارگاہ حیات میں کتنی نزاکت ہے اور کتنے خوبصورت حصے ہیں. اور جو باتیں اور جو پہلو قدرتن ہیں, آپ بے شک سائنٹیفک جو آج کی ترقی ہے اس کے تحت دیکھ لیں, ہم پھل کو وقت سے پہلا پیدا کرنے اور اس کے اندر اس کے رنگ کو اور اس کی خوشبو کو لانے کی کوشش کریں تو اس کی پیدائش کے ساتھ جو اس کے اوصاف ہیں وہ نہیں ملتے. نہ اس میں وہ ذائقہ پیدا ہوتا ہے, نہ اس میں کوئی خوشبو پیدا ہوتی ہے. جو تسلسل اللہ رب العالمین اس کے تخلیق کا دیا ہے اسے دیکھیں, اور اس کی تخلیق کے تحت جب کوئی پھل جو اپنے اس میں پہنچتا ہے تو اس کی خوشبو دیکھ لیں, اس کے ذائقے دیکھ لیں. کیسی خوبصورت کارگاہ حیات ہے اور کیا تسلسل ہے. وہی زمین ہے, بار بار یہ حصے ہر ایک کا جو حصہ ہے اس تک پہنچا رہی ہے. اور آخر میں جو فرمایا, فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ اور تم جانتے ہو. میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں اور ہم سب نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھی ہیں. جب بہت سختی آتی ہے نا ہم پر, ہم کمزور گناہگار مسلمان ہیں, بات بات پر اپنی ذات آتی ہے, جب سمجھ آتی ہے نا کہ ہر چیز جا رہی ہے, ڈوب رہا ہوں, زندگی ہار رہی ہے, تکلیف انتہا کو جا رہی ہے, پکارتے ہیں یا اللہ مجھے بچا. میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے یہ واقعہ بھی دیکھا اور ان اپنے کانوں سے یہ آواز بھی سنی کہ کسی مریض کو لے جایا جا رہا تھا علاج کے لیے، تو میں اچانک ہمارا آمنا سامنا ہو گیا، تو اس بندے نے جب مجھے دیکھا تو اس نے یہ نہیں خیال کیا کہ کوئی سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، چونکہ اس وقت وہ قریب المرگ تھا، اور اس نے پوری آواز سے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ مجھے بچاؤ جو بچا سکتے ہو. تو وہ لمحات جو سختیوں کے آتے ہیں، پھر ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بچا، یا اللہ ہمیں بچا. جب اپنے حصوں کو واپس پلٹ آتے ہیں، صحت آ جاتی ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں نہیں، جو کچھ ہے یہ میری ذات سے ہے، میں اختیار کر رہا ہوں. اور اللہ رب العالمین جو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تجھے عطا فرمایا، اور تو اظہار تشکر اختیار کر، اور کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بنا. اور اسے اپنی زندگیوں میں بڑے باریکی تک دیکھنے کی ضرورت آتی ہے، چونکہ ہم تعلقات کے ساتھ وہ حصے استوار کر لیتے ہیں جو اللہ کے عطا کے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں جو میرا تعلق ہے یہ میری رزق کی فراوانی کا سبب ہوگا، میرے لیے رزق کے اضافے کا سبب ہوگا. وہ فرماتا ہے میں رازق ہوں تو مرزوق. ہم کہتے ہیں اس بندے سے جو میرا تعلق ہوگا تو میرا رزق آئے گا، تو کیا یہ کوئی شرک کی ایک قسم نہ بن جائے گی؟ اسے اگر مزید تحقیق کرتے چلے جائیں اور اسے کھولتے جائیں اس پردے کو، تو یہ تو کسی نہ کسی پہلو میں شرک کی طرف بندے کے قدم اٹھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہاں اور اس جگہ اور اس بندے سے میرا تعلق ہوگا تو میری عزت بڑھے گی. وہ فرماتا ہوا تو عزو من تشاء، تو فرماتا ہے کہ عزت کا مالک تو میں ہوں، میں عطا فرماتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس بندے سے تعلق ہوگا تو میری جو حیثیت ہوگی. تو ان سارے پہلوؤں کو اگر آپ دیکھیں اور اس عطا سے اللہ رب العالمین کا قرب نصیب ہو، یہ سمجھ آ جائے، کتنی جگہ نا خداؤں کے سجدوں سے بندہ بچ جاتا ہے تو زندگی آسان ہو جاتی. دین اسلام پر عمل پیرا ہونا معمولات زندگی کو مشکل نہیں، سہل فرماتا ہے. جب دین اسلام پر عمل نہ کیا جائے تو زندگی مشکل ہوتی ہے. اور حضرت کا میں ایک دن بیان سن رہا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے کہ جنت تک پہنچنا آسان ہے، دوزخ مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اور کیسی بدقسمتی ہے کہ آسان راستہ چھوڑ کر مشکل راستے سے دوزخ میں لوگ سر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ کوئی بھی دین کا جو پہلو ہے اسے اختیار کرنا معاشرے میں آسانی سے، اور کوئی وہ حصے جو دوزخ کی ہیں کوئی جرم ہے. آپ چوری ہی کی مثال لے لیں، مزدوری کو دیکھ لیں، مزدوری کرنے والے کو پسینہ تو آئے گا، اسے کوئی ایسی جو ہے پریشانی لاک نہیں ہوگی کہ کوئی میرے ساتھ جانے کیا ہو جائے. جو چوری کرنے جا رہا ہے اسے دیکھیں کہ رات کا آرام بھی گیا، جان اور مار کی جو ہے وہ ڈر وہ بھی موجود ہے، کتنا مشکل سے گرتا پڑتا جا کر وہ چوری کر کے لائے گا، اور پھر پتہ نہیں چوری کرتے ہوا پکڑا جائے تو وہ آگے کیا ہو. پھر وہ چوری کر کے جو لائے گا تو رزق ایسا نہیں ہو سکتا اپنے حصے سے کوئی زیادہ لے گا، غلط لے گا تو بے برکت بھی ہوگا، ضروریات کی تکمیل بھی نہیں ہوگی. اسباب اعلی اختیار کرے گا، حلال اختیار کرے گا، تو حصہ لینا کھانا اس نے استعمال پھر بھی وہی کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے حصے میں رکھا ہے، لیکن اس میں برکت ہوگی، ضروریات اعلی حصوں سے جو ہیں اس کی پوری ہوں گی. تو جو بھی حصے دین پر عمل پیرا ہونے کے ہیں، تو حضرت فرماتے تھے کہ جنت کا راستہ تو آسان ہے. یہ بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے کہ بندہ دوزخ کو چل پڑے کہ سارے رستے میں بھی دھکے کھائے اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں بھی آگ ہو. تو صراط مستقیم جو ہے، یہ جو اعتدال کا راستہ ہے، یہ دین حق کا ہے. اور اللہ رب العالمین جو ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس مخلوق کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے اندر یہ چیزیں موجود نہ ہوں. معبود کا ڈھونڈنا اور سر ٹیکنے کی اس کے اندر کیفیت کا ہونا یہ اس کے اندر تخلیقی طور پر ہے. اور ماننے کی جب بات آتی ہے تو آپ فرعون نے کیا جب اسے غوطہ آیا تو اس نے یہ آواز نہیں دی کہ اے موسیٰ میں تیرے خدا کو ایسا مانتا ہوں جیسا تو ماننے کا کہتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دور کا جو فرعون ہے یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرعون سے زیادہ برا ہے اور بڑا ہے. اور ابو جہل کو آپ مخاطب کر رہے تھے اور ابو جہل سے کسی نے بات کی کہ تم اتنے بڑے سردار ہو اور اتنی تمہاری دسترس ہے, اتنی تمہاری پہنچ ہے, تو ایک فرد ہے جس نے تمہارے پورے مذہب کو اور تمہارے پورے نظام کو الٹ کر رکھ دے گی اس کی باتیں, اور وہ اس کی جستجو ہے کہ تم سے رکتی نہیں, تو ایک فرد ہے تم اسے مٹا نہیں سکتے. تو اس نے بدبخت نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نہیں یہ چاہتا یا ہم نے یہ کوشش نہیں کی؟ انہوں نے کہا تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم نہیں اسے قتل کر پا رہے؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کا نبی ہے, اللہ کا رسول ہے, ہم نے جو جتن ہو سکتے تھے ہم نے کیے, ہم ایسا کر نہیں پا رہے, ہم سے ہو نہیں رہا, وہ اللہ کا رسول ہے, اسے اللہ کی حفاظت ہے. کہا تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں جانتا ہوں. مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا مان لوں گا تو میری حیثیت کیا رہے گی؟ اب جتنا برا بھی تھا, جتنا وہ اپنے آپ کو اس کے اس میں تکبر میں بھی تھا اور اہل قریش میں جتنا بڑا نام بھی تھا, یہ جو کیفیت اللہ نے تفکر کی دیئے اور حالات کو دیکھ کر اور ان چیزوں کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سن کر اس کا وجود مان چکا تھا, وہ گواہی دیتی تھی اس کی کیفیت, اس کا دماغ شہادت دینا شروع ہو گیا تھا, اس کے اندر آواز اٹھ گئی تھی کہ حق وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے. لیکن دنیا امتحان ہے نا, میں نے عرض کیا کہ یہاں پر آپ نے نیت کیا اختیار کی وہ ضروری ہے. سارے حصے موجود ہیں, ساری عظمتیں موجود ہیں, تمام زمانوں سے افضل ترین زمانہ موجود ہے, میت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت موجود ہے, اندر سے بدی ہے نا, بدنیتی تھی نا, اس نے کہا میں نے مان لیا تو میری حیثیت تو ختم ہو جائے گی, پھر تو وہ کچھ ہوگا جو وہ کہہ رہے ہیں. تو حق تک نہ پہنچا, بدبخت ٹھہرا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وقت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بڑا ہے. تو آج یہی حصے, یہی تسلسل ہمارے پاس بھی ہے. چھوٹی چھوٹی اور جھوٹی لالچ چھوڑ کر لوگوں سے اللہ رب العالمین سے وہ تعلق استوار کیا جائے, اس کے لیے وہ نیت باندھی جائے. ہم کہتے ہیں کہ میں کیا کروں, ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ارے دنیا کا یہ امتحان جو اپنے آپ کو پیش کرنے کا, یہ تو کرو, آگے رحمت باری تعالیٰ سنبھال لے گی. وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, ہم خطا کار کمزور گناہگار ہیں, ہمیں وہ معاف فرمانے والے, وہ اکرم اور احسان فرمانے والے ہیں, ہم اس طرف چلیں تو صحیح. ایک اولیاء اللہ کے واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص, پرانے وقت کی بات ہے کہ جب اتنی ذرائع سفر کے نہیں تھے, تو اس وقت جب ذرائع سفر کے نہیں تھے تو لوگ حرمین شریفین میں اتنی تعداد نہیں ہوتی تھی جتنی آج تعداد ہے. تو آج تو کوئی وقت خالی نہیں ملتا, بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو جائیں کہ میں کسی وقت جو ہے آسانی سے جو ہے مطاف میں اتر جاؤں, تو مریض بندہ کھڑا رہتا ہے, اسے 24 گھنٹوں میں وقت نہیں ملتا, اتنا رش رہتا. تو وہ بزرگوں کے واقعات میں ایک واقعہ ہے اولیاء اللہ کی, تو وہ بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا, زیارت کعبہ کے لیے بیٹھے تھے, تو بیت اللہ شریف کا دیکھنا بھی ثواب ہے اور یہ زیارت کرنا بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے. تو وہ باقی عبادات سے فارغ ہو کر بیت اللہ شریف کی ایسے زیارت کر رہے تھے, تو وہاں بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا, تو وہ لکھتے ہیں کہ اس کے جو کپڑے ہیں وہ میلے تھے, لگتا تھا جیسے سفر سے آیا ہے, مٹی اور میل اور سفر کے جو تھکاوٹ اور وہ حصے وجود اور لباس تک ظاہر ہوتے تھے. تو وہ آیا اور اس نے مطاف میں اتر گیا, طواف شروع کر دی اور تلبی بلند آواز سے شروع کر دی, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, طواف شروع کر پورے زور سے شروع. تو وہ لکھتے ہیں کہ جب میرے سامنے سے گزرا تو مجھے ایسے لگا جیسے آواز ایسی گونج رہی ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ. ایک وہ اور ایک وہ صاحب تحریر, یہ دو لوگ موجود تھے. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا میں نے محسوس کیا. دوسرا چکر آیا, پھر میں نے یہ محسوس کیا. تو جب تیسرا چکر آیا تو میں نے اٹھ کر پکڑ لیا, ایسے ہاتھ پکڑ لیا, تمہیں سنائی نہیں دے رہا کہ آواز کیسی آ رہی. تیرا خیال ہے کہ ہم سب پر عذاب مسلط ہو جائے, تو جب حکم ہو رہا ہے تو جاتے کیوں نہیں. اس بندے کے بارے میں وہ مزید لکھتے ہیں, اس نے پلٹ کر جب بات کی اس نے کہا کہ جو مخاطب ہے اسے سنائی نہیں دے رہا اور جو باہر بیٹھا ہے اسے سنائی دے رہا ہے. انہوں نے کہا جب تم سن رہے ہو تو جاتے کیوں نہیں. اس نے کہا کہ مجھے اور در بتا دو کہ اللہ کا در چھوڑ کر میں کسی اور در پر چلا جاؤں. تو جتنے بھی خطائیں ہوں, جتنی بھی گناہ ہوں, جتنی بھی کمزوریاں ہوں, کسی کو یہ نصیب ہو جائے کہ اسے درد دل کی کیفیت نصیب ہے, یہ اس کا احسان ہے. وگرنہ حقیقت میں دیکھو اور کوئی در ہے تو اللہ کی در سے جو اٹھے گا وہ کہاں جائے گا. تو وہ تو کریم ہے, رحیم ہے, رحم فرمانے والا ہے. سارے جہان کے گناہ جمع کر لو, اس کی صفت رحیمیت ہے اور اس کی رحمت سے بڑھ جائے گی. نہیں, ضرورت اسلام ایک ہے, ہم ہوش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں یہ ہوش عطا فرمائے. مسلمان ملک ہے, مسلمان معاشرے ہیں, حالات غیر مسلموں جیسے, واقعات غیر مسلم معاشروں جیسے. اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق دے, نیت سے عمل تک ہم بعمل ایک مسلمان ہوں, اور تاکہ یہ معاشرے اور یہاں کے واقعات بھی اس صدا میں اور صداقت میں بولیں کہ ہاں مسلمان معاشرے ایسے ہوتے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.